بسم اللہ الرحمن الرحیم. تحریک اسلامی کے 29 سال، یہ اس تقریر کا موضوع ہے جو قائد تحریک اسلامی جناب مولانا سید ابوالعلیٰ مودودی رحمت اللہ علیہ نے 26 اگست 1970 کو عبدالرشید پارک لاہور میں ارشاد فرمائی تھی. 2 گھنٹے کے اس تاریخی خطاب سے جہاں قائد انقلاب کی برپا کردہ تحریک اسلامی کی مختصر لیکن جامع اور مستند تاریخ سامنے آ جاتی ہے، وہاں برے صغیر پاک و ہند کی سیاسی، تمدنی، تہذیبی اور دینی تاریخ کے بہت سے ایسے گوشے بے نقاب ہوتے ہیں جو اس سے پہلے اتنی عمدگی اور صحت کے ساتھ کبھی منصہ شہود پر نہیں آئے تھے. سماعت فرمائیے اس تاریخی تقریر کا ریکارڈ. خطاب فرما رہے ہیں جناب سید مودودی رحمت اللہ علیہ.
الحمد للہ العلی العظیم والصلاة والسلام علی رسوله الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم رفقاء اور معزز حاضرین، آج سے ٹھیک 29 سال پہلے اسی تاریخ کو ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا تھا جس کو اس زمانے میں کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں تھی، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ اسی شہر لاہور کے محلے اسلامیہ پارک میں مولانا ظفر اقبال صاحب کی کوٹھی کے قریب ایک چھوٹی سی کوٹھی کے کمرے میں ایک جماعت قائم کی گئی تھی جس میں تقسیم سے قبل متحدہ ہندوستان کے تمام گوشوں سے 75 آدمی شریک ہوئے تھے. اس جماعت کا نام جماعت اسلامی رکھا گیا تھا جس کو آج اس ملک ہی میں نہیں بلکہ دنیا کے بہت بڑے حصے میں لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. یہ ایک اتفاقی واقعہ نہیں تھا کہ کسی شخص کے دل میں یکایک ایک شوق چرایا ہو کہ اپنی بھی ایک جماعت بنا ڈالے، اور اس نے کچھ لوگوں کو جمع کر کے جماعت بنا لی، بلکہ یہ میرے 22 سال کے مسلسل تجربات اور مشاہدات اور مطالعے اور غور و خوض کا نچوڑ تھا جس نے ایک اسکیم کی شکل اختیار کی تھی اور اسی اسکیم کے مطابق جماعت اسلامی بنائی گئی. آج پہلی مرتبہ میں جماعت اسلامی کے اس تاریخی پس منظر کو بیان کر رہا ہوں. اس سے پہلے میں نے کبھی اپنی کسی تحریر یا تقریر میں اس کو بیان نہیں کیا. اپنے قریبی ساتھیوں کے سامنے بھی کبھی کبھار اس کے بعد اجزاء کا ذکر کیا ہے، لیکن ایک مربوط شکل میں ایک تاریخ کے طور پر اس کو بیان کرنے کی ضرورت میں نے کبھی محسوس نہیں کی تھی، مگر آج اس لیے اس کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں کہ کہیں میں اس تاریخ کو اپنے ساتھ قبر ہی میں نہ لے جاؤں اور لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ وہ میرے کیا تجربات اور مشاہدات تھے اور میرے مطالعے اور غور و خوض کے کیا نتائج تھے جنہوں نے جماعت اسلامی کی اسکیم کی شکل اختیار کی. میں نے جب اس دنیا میں ہوش سنبھالا تو میرے سامنے بر عظیم ہند میں ایک عظیم الشان تحریک برپا ہوئی تھی. اس تحریک میں ایک طرف مسلمان تھے جو خلافت اسلامیہ اور مقامات مقدسہ اسلام کی حفاظت کے لیے تن من کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو کر کھڑے ہو گئے تھے اور پوری قوم متحد ہو کر اس کے لیے تیار ہو گئی تھی کہ بری بھلی جیسی کچھ بھی خلافت قائم ہے اس کی حفاظت کی جائے اور مقامات مقدسہ جن پر اس وقت انگریز قابض ہو چکے تھے ان کو کفار کے قبضے سے نکالا جائے. یہ ایک مقدس دینی جذبہ تھا جو ساری مسلمان قوم کو لے کر کھڑا ہو گیا تھا. دوسری طرف جلیان والا باغ کے حادثے کے بعد پورے ہندوستان میں ایک آگ لگ گئی تھی اور اس کی بنا پر ہندوستان کی ہندو قوم مسلمانوں کے ساتھ خلافت کی تحریک میں اس غرض کے لیے مل گئی تھی کہ مسلمان اور ہندو مل کر ایک طرف خلافت کی تحریک کو کامیاب بنائے اور دوسری طرف ہندوستان کی آزادی کے لیے جدوجہد کرے, جس کا نام ہندوؤں کی اصطلاح میں سوراج تھا اور جس کی قیادت کانگریس کر رہی تھی. اس وقت مسلمان قوم کے تمام اقابر بہت مخصوص مستثنیات کو چھوڑ کر اس تحریک میں شریک تھے اور گاندھی جی کو ان سب نے اپنا قائد مان کر ان کے ماتحت ترک موالات کی ایک زبردست تحریک شروع کی تھی جس کو انگریزی میں نان کوآپریشن کہتے ہیں. میں اس وقت ایک نوجوان لڑکا تھا 16-17 سال کی عمر کا. فطری طور پر اپنے قوم کے لیڈروں پر مجھے اعتماد تھا, ہونا چاہیے تھا. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے فطری طور پر میرے دل میں اس بات کا غم تھا کہ مسلمانوں کی ایک رہی سہی سلطنت دنیا میں جو باقی تھی, یعنی ترکوں کی سلطنت, وہ مٹ رہی ہے. ایک رہی سہی خلافت جو مسلمانوں کی باقی تھی, جو مسلمانوں کو جمع کر سکتی تھی, وہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے اور مسلمانوں کے تمام مقامات مقدسہ خطرے میں پڑے گئے. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے فطری طور پر میرے اندر یہ جذبہ تھا اور اسی بنا پر میں بھی اس تحریک میں ایک ادنا کارکن کی حیثیت سے کام کرتا رہا. لیکن کچھ میری افتاد مزاج ایسی ہے کہ جس مسئلے سے بھی مجھ کو دلچسپی ہوتی ہے اس کے متعلق میں مطالعہ کر کے زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ اس کو سمجھوں کہ یہ مسئلہ کیا ہے. یہ چیز آج بھی میرے اندر موجود ہے اور جب میں نے ہوش سنبھالا تھا اس وقت بھی میرے اندر تھی. میں نے جب مطالعہ کیا تو خلافت کے مسئلے کے پشت پر مجھے جو چیز نظر آئی وہ یہ تھی کہ ترکی قوم میں جس قیادت کی بدولت ترکی سلطنت کا نظام چل رہا تھا وہ ایک لا دینی قیامت تھی, قیادت تھی جو ترک قوم پرستی کی بنیاد پر کھڑی تھی. اس کے مزاج میں قوم پرستی بھی شامل تھی, ترکی قوم پرستی, اور اس کے مزاج میں لادینیت بھی شامل تھی جو مغرب کے تعلیم یافتہ ترک نوجوان اپنے ساتھ مغربی ممالک سے لے کر آئے. دوسری طرف مجھے مطالعے سے یہ معلوم ہوا کہ اسلام کے دشمنوں نے اس کے جواب میں عربوں میں بھی ایک زبردست قوم پرستی کی تحریک پیدا کر دی، جس کے نتیجے میں جنگ عظیم نمبر اول میں بجائے اس کے کہ عرب اور ترک مسلمان مل کر کھڑے ہوتے، دونوں ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو گئے۔ عربوں نے ترکوں سے بغاوت کی اس وجہ سے کہ وہ خلافت اسلامیہ کے قائل تو ہو سکتے تھے لیکن ترک قوم پرستی کے قائل عرب کیسے ہو سکتے تھے؟ بے وقوف تھے وہ لیڈر جو ایک ایسی سلطنت کو چلا رہے تھے جس میں خالی ترکی آباد نہ تھے بلکہ عرب اور کرد اور دوسری قوموں کے مسلمان بھی شامل تھے، مگر انہوں نے اس سلطنت کو ترکی قوم پرستی کی بنیاد پر قائم کیا۔ اور نادان تھے وہ لیڈر جو خلافت اسلامیہ کا بار سنبھالے ہوئے تھے اور لادینیت کی بنیاد پر اسے چلانا چاہتے تھے، اور نادان تھے وہ عرب کہ جنہوں نے عیسائیوں اور یہودیوں کے فریب میں آ کر ان ترکوں کے مقابلے میں عرب قوم پرستی اختیار کی اور اپنے ہاتھ سے عرب ممالک کو فتح کر کے انگریزوں کے حوالے کی۔ یہ تاریخ جب میرے سامنے آئی، میں نے اس کا مطالعہ کیا تو میرے دل میں یہ کھٹک پیدا ہوئی کہ یہ خلافت کی تحریک جس کے اوپر مسلمانوں نے اپنا سب کچھ لگا دیا ہے، پوری قوم صرف اس تحریک کے لیے کھڑی ہوئی ہے، اس تحریک کی اپنی کوئی جڑ بنیاد نہیں ہے، ہمارے اس ملک کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، بلکہ ہمارے ملک کے باہر کا ایک مسئلہ ہے جس پر جو ہمارے قابو کے اندر نہیں ہے اور جس کے متعلق ہم نہیں جانتے کہ آخر کار اس کا نتیجہ کیا ہے۔ بار بار میرے دل میں یہ کھٹک پیدا ہوتی تھی کہ اگر خلافت اسلامیہ کا خاتمہ خود ترکوں نے اپنے ہاتھوں سے کر دیا تو پھر اس کے بعد ہماری اس تحریک کا اثر کیا ہوگا۔ لیکن بہرحال میں ایک نوجوان تھا، کھٹک میرے دل میں تھی لیکن میرے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ میں یہ سوچتا کہ میری قوم کے بڑے بڑے لیڈر کسی معاملے کو نہ سمجھتے ہوں اور میں سمجھ رہا ہوں۔ اس وجہ سے اس کھٹک کو لیے ہوئے میں اس تحریک میں کام کرتا۔ اسی طرح سے جب ہندو مسلم اتحاد ہوا اور کانگریس کے ساتھ مسلمانوں نے مل کر کام کرنا شروع کیا اور سوراج کی آوازیں بلند ہونی شروع ہوئیں تو میں نے اس کا بھی مطالعہ کیا کہ یہ کانگریس کی تحریک کیا ہے، کس طرح یہ شروع ہوئی، کیا اس کا مقصد ہے، کیا تقریریں اس کے لیڈر اب تک کرتے رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں کا جب میں نے مطالعہ کیا تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ انگریزوں نے ہندوستان میں آ کر اپنے ملک پر قیاس کرتے ہوئے ہندوستان کی آبادی کو بھی ایک قوم فرض کر لیا اور اس ایک قوم کے اندر اس نے جمہوری نظام اپنے ملک کے نظام کے طریقے کے اوپر قائم کرنا شروع کر دیا، جمہوری ادارات قائم کرنے شروع کر دیے۔ ہندو قوم کے لیے یہ بات سب سے زیادہ مفید تھی کیونکہ ہندو اکثریت میں تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان کے تمام باشندوں کو ایک قوم قرار دے کر ایک جمہوری نظام چلانے کی صورت میں جتنا فائدہ بھی ہے وہ ان کو حاصل ہوگا اور آخر کار مسلمان ان کے ماتحت اور ان کے ایک طرح سے عملاً غلام بن کر رہ جائیں۔ یہ بات جب میرے سامنے آئی کانگریس کی تحریک کا مطالعہ کرنے کے بعد تو دوسری کھٹک میرے دل میں یہ پیدا ہوئی کہ ہماری قوم کے اکابر کیا سوچ کر کانگریس کے ساتھ یہ اتحاد کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں بلکہ اس کے بعد کئی سال تک برابر مسلمانوں کے تمام سیاسی لیڈر اس بات کو تسلیم کرتے رہے کہ واقعی یہاں ہندوستان میں ایک آزاد جمہوری حکومت کسی اصول پر بننی چاہیے کہ یہاں کے باشندے ایک قوم ہیں اور اس کے اندر مسلمانوں کو صرف آئینی تحفظات حاصل ہونے چاہیے۔ سالہ سال تک مسلمانوں کے لیڈر اسی بنیاد پر کام کرتے رہے۔ مگر میرے دماغ میں کسی طرح یہ بات نہیں اترتی تھی کہ مسلمان اور غیر مسلم یہ ایک قوم کیسے ہو سکتے ہیں اور ان کو ایک قوم بنا کر جو جمہوری نظام بنایا جائے گا اس کے اندر مسلمانوں کے لیے تحفظ کیسے ہو سکتا. آئینی تحفظات کے متعلق جتنا میں غور کرتا تھا میں یہ محسوس کرتا تھا کہ وہ اس وقت تک تو کام دے سکتے ہیں جب تک کہ ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت قائم رہے کہ وہ ان آئینی تحفظات کا تحفظ کریں، لیکن اگر کبھی ہندوستان انگریزوں کے قبضے سے نکلے اور آزاد ہندوستان ہو تو مسلمان آئینی تحفظات کی دستاویز کو ہاتھ میں لیے پھریں گے اور ہندو جو چاہیں گے کریں گے اور مسلمانوں کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی کہ اپنے آپ کو اس سے بچا سکے. یہ کھٹک بھی برابر میرے دل میں رہی، لیکن جیسا کہ میں نے آپ سے کہا اس عمر کے ایک نوجوان کے لیے یہ خیال کرنا بڑا مشکل تھا کہ میں معاملات کو زیادہ سمجھتا ہوں اور میری قوم کے بڑے بڑے لیڈر نہیں سمجھتے، تو اس کی میں ہمت نہیں کرتا تھا کہ میں کسی چیز کا ذکر کروں، لیکن یہ کھٹک برابر میرے دل میں رہی. 1924 میں آ کر وہ تمام اندیشے جو میرے دل میں تھے وہ یکلخت واقعے کی شکل میں ظاہر ہو گئے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان قوم کی قیادت کے اوپر سے میرا اعتماد اٹھ گیا. آج پہلی مرتبہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ 1924 میں مسلمان قیادت کے اوپر سے میرا اعتماد اٹھ گیا. کیوں؟ 1924 میں آ کر مصطفیٰ کمال نے خلافت عثمانیہ کے خاتمے کا خود اعلان کر دیا. جس خلافت کی حفاظت کے لیے پوری مسلمان قوم کھڑی ہوئی تھی، اپنے ملک کے تمام مسائل کو نظر انداز کر کے جس خلافت کے لیے دنیا بھر سے وہ لڑنے کے لیے کھڑی ہوئی تھی، اس خلافت کے حاملین نے خود اس بوجھ کو اتار کر سامنے پھینک دیا اور ہندوستان کے مسلمان دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے کہ جس چیز کے لیے ہم لڑ رہے تھے وہ کہاں گئی. اس واقعے کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان قوم کی یکایک کمر ٹوٹ گئی. 1924 سے لے کر 1938 تک 14 سال مسلسل ایسے گزرے ہیں کہ مسلمانوں کی کوئی قیادت سرے سے نہیں، کوئی نہیں تھا جس کے اوپر مسلمانوں کا اعتماد ہو، نہ کوئی جماعت نہ کوئی لیڈر. پوری قوم میں ایک افراتفری برپا ہو چکی، پوری قوم منتشر ہو کر رہ گئی، پراگندہ ہو کر رہ گئی. یہ سب اسی چیز کا نتیجہ تھا کہ ایک ایسے مسئلے پر قوم کو اٹھایا گیا جس پر ہمارا اپنا کوئی قابو نہیں تھا، جس کا اختیار دوسروں کے ہاتھ میں تھا، دوسروں نے اس کا فیصلہ کر ڈالا اور ہمارے سارے کیے کرائے کے اوپر یہ اکلق پانی پھیل گیا. دوسری طرف اسی 1924 کے آخری زمانے میں وہ ہندو مسلم اتحاد بھی ختم ہو گیا جس کے اوپر ہندوستان میں یہ زبردست تحریک اٹھی. ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے اور ان فسادات میں گاندھی سے لے کر نیچے تک تمام ہندو لیڈروں کا متفقہ طرز عمل یہ تھا کہ جہاں تک ہو سکے مسلمانوں کو کنڈیم کیا جائے چاہے وہ مظلوم ہو، اور جہاں تک ہو سکے ہندوؤں کی حمایت کی جائے چاہے وہ ظاہر. یہ طرز عمل 1924 کے آخر میں کھلا سامنے آ گیا، جس سے یہ معلوم ہو گیا کہ ہندو اور مسلم اتحاد کوئی معنی نہیں رکھتا ہے اور یہ کبھی عملی جامہ نہیں پہنتا. یہ دوسری چیز تھی کہ جس نے میرے دل میں مسلم قوم کی قیادت کو متزلزل کر دیا، اور اس کے بعد میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کیا جائے. بہرحال میں ایک نوجوان تھا، میرا کوئی ساتھی نہیں تھا، میرے پاس کوئی وسائل نہیں تھے، میں بہرحال اپنے اندر اتنی قابلیت بھی نہیں محسوس کرتا تھا کہ خود کوئی چیز لے کر سامنے آؤں اور قوم کے سامنے پیش کروں، نہ میری یہ حیثیت تھی کہ ایسا کر سکتا، لیکن میں پریشانی میں پڑ گیا کہ کیا کیا. اس کے بعد سن 1925 میں شدھی کی تحریک شروع، اور اس تحریک کو لے کر وہ شخص اٹھا شردانند، جسے ایک روز مسلمان دہلی کی جامع مسجد میں خود لے کر گئے اور وہاں مقبر پر اس کو کھڑا کر کے اس سے تقریر کروائی۔ لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ جامع مسجد کے ممبر پر اس کو کھڑا کیا گیا تھا، دراصل مقبر پر کھڑا کیا گیا تھا، جو ایک چبوترا ہے دلی کی جامع مسجد میں اونچا، جس پر کھڑے ہو کر تکبیر کی آواز بلند کرتے ہیں مؤذن، اس جگہ اس کو کھڑا کیا گیا تھا۔ میں خود اس مجمع میں موجود تھا جب شردانند کو اس طرح سے کھڑا کیا گیا، اور میں خود حیران تھا کہ مسلمان کچھ جنون میں مبتلا ہو گئے کہ یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ ایک ہندو سوامی کو لا کر جامع مسجد میں مقبر پر کھڑے کر کے تقریر کرا۔ ایک دو سال کے اندر ہی اس شخص نے مسلمانوں کو یہ بدلہ دیا کہ علانیہ وہ شدھی کی تحریک لے کر کھڑا۔ جب یہ شدھی کی تحریک اٹھی ہے، اس زمانے میں پھر میں نے اس مسئلے کا مطالعہ کرنا شروع کیا کہ آخر یہ وجہ کیا ہے۔ شدھی سے مراد ہے مسلمانوں کو ہندو بنانا، تو مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے ایک باقاعدہ تحریک اس نے شروع کر دی علانیہ۔ اس زمانے میں میں نے پھر اس مسئلے کا مطالعہ کرنا شروع کیا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے کہ ایک زمانے میں تو مسلمان تمام دنیا کے اندر اسلام کی تبلیغ کرتے کر رہے تھے، لیکن آج مسلمانوں میں کسی کو یہ ہمت پیش آ رہی ہے کہ وہ اسلام کے خلاف تبلیغ کرے اور مسلمانوں کو ہندو بنانے کی کوشش کرے۔ میں نے اس زمانے میں جو کچھ مطالعہ کیا، اس مطالعے سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مسلمان حقیقت میں ایک مشنری قوم کا نام ہے، محض ایک قوم کا نام ہے۔ مسلمان اس قوم کا نام ہے جو ایک مشن اپنا دنیا میں رکھتی۔ اسلام کی تبلیغ کبھی پیشہ ور مبلغین کے ذریعے سے نہیں ہوئی ہے، بلکہ ہر مسلمان ایک پیدائشی مبلغ ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کا کام یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ خود مسلمان ہو، بلکہ اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنی رفتار سے، اپنی ہر چیز سے اسلام کی تبلیغ کرے اور دوسروں کے اوپر اثر ڈالے۔ جب تک مسلمانوں میں یہ مشنری قوم ہونے کی حیثیت سے باقی رہی، انہوں نے بغیر تلوار کے محض تبلیغ کی بدولت ملک کے ملک فتح کر ڈالا۔ پورا انڈونیشیا، کبھی وہاں مسلمان تلوار لے کر نہیں پہنچے تھے، تبلیغ کی بدولت مسلمان ہوا۔ پورا ملیشیا، مشرقی افریقہ، وسطی افریقہ، مغربی افریقہ، یہ سارے وہ ممالک ہیں کہ جہاں مسلمان نے اپنے کردار سے، اپنے طرز عمل سے، اپنی گفتار سے، اپنی ایک ایک چیز سے لوگوں پر اثر ڈالا ہے اور قوموں کی قوموں کو مسلمان ہوا ہے۔ خود اسی ہندوستان میں یہ کروڑوں مسلمان جو پائے جاتے ہیں، ہندوستان سے مراد وہ متحدہ ہندوستان، جب میں بیٹھ کر یہ سوچ رہا تھا، تو میں سوچ رہا تھا کہ اسی ہندوستان میں یہ کروڑوں مسلمان جو پائے جاتے ہیں، یہ سارے باہر سے تو نہیں آئے، یہیں اسی ہندوستان کی قوموں میں سے مسلمان ہوئے، تو کوئی تبلیغی اسپرٹ تھی مسلمان قوم میں، کیونکہ تاریخ سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ مسلمان بادشاہوں نے اسلام پھیلایا۔ کوئی تبلیغی اسپرٹ تھی مسلمانوں میں دان، جس کی بدولت یہاں اسلام پھیلا اور لوگ اتنی کثیر تعداد میں مسلمان۔ میں نے محسوس کیا کہ مسلمان قوم نے اپنے ایک مبلغ قوم ہونے کی حیثیت کو فراموش کر دیا ہے، صرف ایک قوم بن کر رہے ہیں۔ اب اگر وہ تبلیغ کر رہے ہیں اپنے کردار سے، تو اس بات کی کر رہے ہیں کہ جتنا جھوٹا کوئی غیر مسلم ہو سکتا ہے، اتنا جھوٹا ایک مسلمان ہو سکتا ہے، جتنا بددیانت ایک غیر مسلم ہو سکتا ہے، ویسا ہی بددیانت ایک مسلمان ہو سکتا ہے۔ کلمے سے انسان کے اندر کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، مسلمان بھی رشوت خواہی کرتا ہے، غیر مسلم بھی کرتا ہے۔ جب مسلمان اپنی یہ حیثیت دوسری قوموں کے سامنے پیش کر رہے ہوں تو اس کے بعد کوئی معقول وجہ نہیں ہے کہ یہاں اسلام پھیلے. اس کے بعد ہندوؤں کے اندر یہ ہمت ہو سکتی ہے کہ وہ شدھی کی تحریک چلائیں اور مسلمانوں سے یہ کہیں کہ تمہارے آبا و اجداد ہندو تھے اور تم اپنے آبائی مذہب کی طرف پلٹ آؤ، کیونکہ کوئی خاص فرق واقع نہیں ہوا تمہارے مسلمانوں میں. اسی زمانے میں میں نے ایک سلسلہ مضامین لکھا تھا جو 44 برس کے بعد اب شائع ہوا ہے، اسلام کی قوت کا سرچشمہ. اس میں میں نے اپنے اس مطالعے کے سارے نتائج بیان کیے، اور اس وقت سے آج تک میرے دماغ میں یہ بات بسی بھی ہے کہ مسلمانوں کی نجات اگر ہے تو وہ اس میں ہے کہ وہ پھر ایک مبلغ قوم کی حیثیت اختیار کریں، محض مسلم قوم کی حیثیت سے نہ. اس کے بعد دوسرے سال سن 1926 میں سوامی شردانند کو ایک مسلمان نے قتل کر دیا، جس نے شدھی کی تحریک شروع کی تھی، ایک مسلمان اٹھا اور اس نے جا کر اس کو قتل کر دیا. اس کے بعد اسلام کے خلاف حملوں کا ایک زبردست سلسلہ شروع ہوا سارے ہندوستان میں، حتیٰ کہ گاندھی جی تک بول اٹھے اور انہوں نے بھی اسلام کے متعلق کہا کہ یہ تلوار کا مذہب ہے، یہ تشدد کا مذہب ہے. اس زمانے میں مجھے خیال پیدا ہوا کہ میں اس پورے جہاد کے مسئلے کا مطالعہ کروں اور اس کو سمجھوں اور اسے بیان کروں. میرے اسی مطالعے کا نتیجہ میری وہ کتاب الجہاد فی الاسلام ہے، یہاں موجود ہے. اس مطالعے کے دوران میں یہ بات میرے اوپر واضح ہوئی کہ اسلام دراصل اس لیے دنیا میں نہیں آیا ہے کہ حکومت کفر کی ہو اور مسلمان اس کے اندر کفر کے ماتحت ذمی بن کر رہے ہیں. اسلام اس لیے آیا ہے کہ حکومت اسلام کی ہو اور غیر مسلم اس کے اندر ذمی بن کر رہے ہیں. جس طرح سے ایک سال پہلے میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ مسلم ملت در حقیقت ایک مبلغ قوم ہے، اسی طرح سے 1926 میں اور اس کے بعد کے ایک دو سال میں جو مطالعہ میں نے کیا، اس سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اسلامی حکومت در حقیقت ایک مشنری حکومت ہے. اسلامی حکومت فقط ملک کا انتظام چلانے کے لیے نہیں ہے، اسلامی حکومت اس لیے ہے کہ وہ اپنے عدل اور انصاف سے، اپنی دیانتداری سے، اپنی غربا پروری سے، اپنے نیک طرز عمل سے تمام دنیا کے سامنے اسلام کی صداقت کی تبلیغ کریں. محض تقریروں سے نہیں بلکہ اس کا نظام عدل، اس کی پولیس، اس کی فوج، اس کی ایک ایک چیز یہ بتا رہی ہو کہ مسلمان میں اور غیر مسلم میں کیا فرق ہوتا ہے. مسلمان حکومت در حقیقت ایک مبلغ حکومت ہوتی ہے، اور مسلمان حکومت کا کام دنیا میں خدا کا کلمہ بلند کرنا اور جہاد کا اصل مقصود یہ ہے. یہ چیز بھی اس زمانے میں میرے ذہن نشین ہو گئی، جو بعد میں مسلسل میرے ذہن میں کام کرتی ہے. جیسا کہ میں ابھی بتا چکا ہوں آپ کو، 1924 کے بعد مسلمان قوم میں ایک شدید انتشار برپا ہوا. اس انتشار کے دور میں پے در پے ایسی صورتحال پیدا ہوتی چلی گئی جس سے مجھے یہ محسوس ہوا کہ مسلمان سیدھے تباہی کی طرف چلے جا رہے ہیں. میں 3-4 چیزیں بطور مثال آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اسی زمانے میں ترکی میں اور ترکی کی نقل اتارتے ہوئے افغانستان اور ایران میں مغربی تہذیب کا بہت زور شور سے طوفان اٹھا. مسلمانوں کے قومی لباس کو تبدیل کیا گیا، ترکی میں یکایک رسم الخط تبدیل کیا گیا، شریعت اسلامیہ کو منسوخ کیا گیا اور یورپین ممالک سے قوانین لا کر نافذ کیے گئے. ان ساری چیزوں کا اثر ہندوستان کے مسلمانوں پر پڑنا شروع.
خطاب کا بقیہ حصہ کیسٹ کے دوسری جانب سماعت فرمائیے.
ہندوستان کے مسلمانوں میں بھی یہ خیال پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ ہم کو مغربی لباس اختیار کرنا چاہیے، مغربی تہذیب اختیار کرنی چاہیے. بہت سے لوگ ایسے بھی کھڑے ہو گئے جو رسم الخط تک تبدیل کرنے کے لیے تیار ہیں. اس زمانے میں میں نے ایک مضمون لکھا تھا سن 1929 میں، جس میں لباس کے مسئلے پر تفصیل سے بحث کر کے یہ بتایا تھا کہ لباس کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کہ آپ نے ایک طرح کا لباس اتارا اور دوسری طرح کا پہن لیا، بلکہ اس کے پیچھے بہت گہرے نفسیاتی اور فلسفیانہ اسباب ہوتے ہیں. اس کو تفصیل سے میں نے بیان کیا تھا اور وہ مضمون میری کتاب سفیمات میں اب بھی موجود ہے، جس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. اسی زمانے میں کھلم کھلا الحاد اور بے دینی کی تبلیغ مسلمانوں میں شروع ہوئی. پورے پرچے اسی غرض کے لیے نکلے کہ الحاد اور بے دینی کی تبلیغ، یعنی کوشش یہ کی گئی کہ مسلمانوں کے ایمان کی بنیادوں کو متزلزل کر دیا. اسی زمانے میں ایسے پرچے بھی ادب کے نام سے شائع ہونے شروع ہو گئے کہ جو علانیہ بد اخلاقی کی تعلیم دے رہے تھے، علانیہ بے حیائی اور عریانی کی تعلیم دے رہے تھے، علانیہ عشق بازی کی تعلیم دے رہے تھے، جن میں سے بعض کے نمونے میں نے اپنی کتاب پردہ میں نقل کی. ان مضامین کو جس قسم کا یہ پروپیگنڈا ہو رہا تھا اور جس قسم کا لٹریچر مسلمانوں میں پھیل رہا تھا، ان کو دیکھ کر میں نے محسوس کیا کہ اگر مسلمان کی ایمان کی ہی جڑیں کھوکھلی کر دی جائیں اور اس کے اخلاق پر ستیہ ناش کر دیا جائے، تو اس کے بعد یہ قوم کیسے کھڑی رہ سکتی. ایک ایسی قوم جو کفار کی اکثریت کے درمیان رہتی ہو، اگر اس کا ایمان بھی متزلزل ہو جائے اور اس کے اخلاق بھی ختم ہو جائیں، تو اس کے بعد وہ قائم کیسے رہے گی. اسی زمانے میں کمیونزم کی تبلیغ شروع ہوئی اور علی گڑھ یونیورسٹی کمیونزم کی تبلیغ کا اڈا بن کر رہے گی. دوسرے تمام ملک میں تعلیم یافتہ لوگوں کے اندر کمیونزم کا پروپیگنڈا بڑے زور شور کے ساتھ پھیلنا شروع. اس کے ساتھ میں نے اس زمانے میں یہ محسوس کیا کہ مسلمانوں میں دو تعلیمی نظام بالکل الگ الگ قسم کے مزاج پیدا کر رہے ہیں. ایک جدید تعلیم ہے کہ جس میں لوگ اسلام سے بیگانہ ہوتے ہیں اور جدید دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جیسی کچھ کے وہ مغرب سے آتے ہیں. دوسری طرف قدیم تعلیم ہے جو علماء پیدا کرتی ہے، جو دین سے واقف ہوتے ہیں، دینی علوم پر نگاہ رکھتے ہیں مگر دنیا کے معاملات سے ناواقف ہوتے ہیں. میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ دونوں گروہ بجائے اس کے کہ مسلمان قوم میں ایک مزاج پیدا کریں، یہ دو مختلف مزاج پیدا کر رہے ہیں. ایک مزاج وہ ہے کہ جو لادینی کی طرف چلا جا رہا ہے، اور دوسرا مزاج وہ ہے کہ جو ایسی دینداری کی طرف چلا جا رہا ہے جو اس دنیا میں چلنے کے قابل نہیں. یہ صورتحال تو مسلمانوں کی تھی جو میں دیکھ رہا تھا. دوسری طرف میں یہ دیکھ رہا تھا کہ سن 1928 تک تو ہندوستان میں عام خیال یہ پایا جاتا تھا کہ کوئی آزادی کی تحریک مسلمانوں کو ساتھ ملائے بغیر نہیں چل سکتی، اور مسلمان اس بھروسے پر تھے کہ کانگریس آزادی کے راستے پر ہمیں ساتھ لیے بغیر نہیں بڑھے گی. لیکن 1929 تک پہنچتے پہنچتے گاندھی نے مسلمانوں کی اس کمزوری کو بھانپ لیا کہ یہ قوم بالکل پراگندہ ہو چکی ہے، اس میں کوئی قیادت باقی نہیں رہی ہے، اس کے اندر کوئی تنظیم باقی نہیں رہی ہے، اور اب میں صرف ہندوؤں کو لے کر اور انگریزی حکومت سے لڑ کر آزادی حاصل کر سکتا ہوں. 1929 میں پہلی مرتبہ اس نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ ود یو اور وداؤٹ یو اور ان اسپائٹ آف یو، میں آزادی کی جنگ لڑوں گا، تم ساتھ آؤ تو آؤ، نہیں آتے تمہارے بغیر لڑوں گا، مزاحمت کرو گے تو تمہاری مزاحمت کے باوجود لڑوں گا۔ یہ 1929 میں اس شخص نے یہ بات کہی، اور میں نے اندازہ کر لیا کہ اب مسلمانوں کی خیر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ واقعی اس وقت اس پوزیشن میں تھا کہ ہندو قوم کو ساتھ لے کر انگریزی قوم کو عاجز کر دے، آزادی دینے پر مجبور کر دے، اور مسلمان دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے۔ یہ حالات سارے میں دیکھتا چلا گیا اور بہت غور کرتا رہا کہ میں کیا کروں اس حالت میں، اپنی بے بسی محسوس کرتا تھا، لیکن یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ طوفان ہے جو ہمارے سامنے آ رہا۔ اسی زمانے میں میں دہلی چھوڑ کر حیدرآباد منتقل ہو گیا۔ حیدرآباد میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اتنی بڑی ریاست تھی کہ دنیا کی بعض دوسری آزاد ریاستوں سے بھی وہ بڑی، اپنے رقبے کے اعتبار سے، اپنی آبادی کے اعتبار سے، اپنی آمدنی کے اعتبار سے۔ مسلمانوں کے ہاتھ میں وہاں حکومت تھی، اس حکومت نے عثمانیہ یونیورسٹی جیسی یونیورسٹی قائم کر کے اردو زبان کے ذریعے تعلیم بنایا، اور ایک ایسا تجربہ کیا کہ جو اس سے پہلے بھی نہیں کیا گیا تھا، اور اس کے بعد، اس کے پاکستان قائم ہونے کے بعد آج تک پاکستان کی مسلمان حکومت بھی نہیں کر سکی، لیکن وہاں یہ تجربہ کیا گیا۔ مسلمان حکمران تھے، مسلمانوں کو دیکھ کر وہاں یہ محسوس ہوتا تھا، آدمی کو فخر محسوس ہوتا تھا کہ ہم کسی ایسی سرزمین میں آ گئے کہ جہاں حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں۔ لیکن اس ظاہر کے خوشنما پردے کے پیچھے جب میں نے دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ نظام کی عظیم الشان سلطنت کا فخر ریت پر تعمیر ہوا۔ ریاست حیدرآباد کی کل آبادی، مسلمان آبادی 15% تھی، باقی 85% مسلمان ہندو آبادی۔ مسلمان تمام تر منحصر تھے سرکاری ملازمتوں پر یا حکومت کے مناصب پر، تجارت، صنعت و عرفت سب ہندوؤں کے ہاتھ میں تھی، دیہات پورے کے پورے ہندوؤں کے ہاتھ میں تھے، مسلمان دیہات سے غائب تھے، آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں تھے، شہروں تک مسلمانوں کی آبادی تھی۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ جو آزادی کی تحریک ہندوستان میں چل رہی ہے، جس وقت یہ زور پکڑے گی تو یہ قصر جو عظیم الشان نظر آ رہا ہے یہ ایک ٹھیس میں ختم ہو جائے۔ اس زمانے میں میں نے وہاں بہت سے لوگوں سے مل کر، جو سمجھدار لوگ تھے، ان کو سمجھایا کہ خدا کے لیے کوئی کوشش اس وقت کرو کہ یہاں اسلام کی تبلیغ ہو کر مسلمانوں کی آبادی بڑھائی جائے۔ مگر میں نے وہاں محسوس کیا کہ نظام کی حکومت گویا ایک افیون ہے جس کو کھا کر مسلمان پڑے ہوئے ہیں۔ اگر ان کو فکر ہے تو صرف یہ کہ نظام کی حکومت کو تھامیں اور اس کی حفاظت کریں، لیکن یہ فکر نہیں ہے کہ اس کی جڑ مضبوط کریں۔ یہ حالات تھے جن میں میں نے رسالہ ترجمان القرآن کی ابتدا 1932 میں کی۔ اس وقت جو ترتیب میرے ذہن میں تھی وہ یہ تھی کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کے دماغ پر مغربی تہذیب و مغربی الحاد اور افکار کا جو غلبہ ہے اس کو توڑا جائے، اور مسلمانوں کے یہ ذہن نشین کیا جائے کہ اسلام اپنا ایک نظام زندگی رکھتا ہے، اپنا ایک معاشی نظام رکھتا ہے، اپنا ایک سیاسی نظام رکھتا ہے، اپنا ایک تہذیب و تمدن کا نظام رکھتا ہے۔ مسلمانوں کے دماغ سے اس خیال کو نکالا جائے کہ تمہیں دنیا میں کوئی تمدن اور تہذیب قائم کرنے کے لیے کہیں سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے اپنے پاس پورا کا پورا ایک نظام زندگی موجود ہے اور وہ دنیا کے دوسرے نظاموں سے بہتر ہے۔ اور پوری تنقید کر کے یہ بتایا جائے کہ مغرب کے جس نظام سے وہ محروم ہیں وہ اپنے ہر پہلو میں کیا کیا کمزوریاں رکھتا ہے۔ میرا یہ خیال تھا کہ پہلا کام کرنے کا یہ ہے، کیونکہ اس کے بغیر آگے قدم نہیں بڑھایا جائے۔ 1932 سے میں نے اس کام کو کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد سن 1937 میں مجھے حیدرآباد سے شمالی ہند کی طرف سفر کرنے کی ضرورت پیش آئی اور میں دہلی آیا۔ اس زمانے میں میں نے یکایک یہ محسوس کیا کہ چونکہ ہندوستان کے 6 صوبوں میں ہندوؤں کی حکومت قائم ہو چکی تھی، اس وجہ سے مسلمانوں پر ایک کھلی شکست خوردگی کے آثار پائے جاتے ہیں. جدھر میں گیا میں نے محسوس کیا کہ مسلمان اپنے آپ کو ایک شکست خوردہ قوم محسوس کر رہے ہیں. دہلی سے میں جب واپس حیدرآباد گیا ہوں تو ریل میں ایک مشہور ہندو لیڈر ڈاکٹر کھرے، اتفاق سے اسی کمپارٹمنٹ میں تھے جس میں تھا، اور بہت سے مسلمان بھی اس کمپارٹمنٹ میں موجود تھے. مسلمان ڈاکٹر کھرے سے بالکل اس طرح بات کر رہے تھے جیسے ایک محکوم قوم کے افراد ایک حاکم قوم کے ایک آدمی سے بات کر رہے ہیں. یہ منظر دیکھنے کے بعد میں حیدرآباد پہنچا اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کئی رات میرے لیے سونا مشکل ہو گیا. سوچتا رہا کہ یا اللہ کیا ہونا. اس وقت میں نے وہ مضامین لکھنے شروع کیے جو مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش حصے اول کی شکل میں شائع ہوئے. اس کے بعد سن 1938 میں میں نے دیکھا کہ کانگریس اس بات پر اب اتفاق نہیں کر رہی ہے کہ مسلمان آتے ہیں تو آئیں، ہم اپنی آزادی کی جنگ لڑیں گے، جو پالیسی سن 1929 میں جس کا اعلان گاندھی نے کیا تھا، بلکہ اس نے یہ پالیسی بنائی کہ مسلمانوں سے بحثیت جماعت سرے سے بات ہی نہ کی جائے، بلکہ مسلم ماس کانٹیکٹ کی ایک مہم چلائی جائے، رابطہ عوام کی ایک مہم چلائی جائے اور مسلمان افراد کو توڑ توڑ کر اپنے ساتھ ملائے. یعنی ہم تمہاری کسی جماعت کو تسلیم نہیں کرتے، تمہاری کسی جماعت سے کوئی معاملہ طے کر کے مسلمانوں کے حقوق کے متعلق کوئی چیز طے نہیں کرنا چاہتے، فرد فرد کو توڑ کر اپنے ساتھ اپنے اندر جذب کر لینا چاہتے، اور اس کام میں پیش پیش وہ کمیونسٹ تھے جو مسلمانوں میں سے کمیونسٹ ہوئے تھے. مجبوراً مسلمان کمیونسٹ کہنا پڑتا ہے، حالانکہ مسلمان کمیونسٹ ایسا ہی ہے کہ جیسے کافر مسلمان کہنا، لیکن کمیونسٹ اس میں آگے تھے اور وہ اس رابطہ اس لیے عوام کی مہم کو چلا رہے. اور غلط یہ ہے کہ اس کام کے اندر علماء کرام کا ایک گروہ ان کی حمایت اور ان کا ساتھ دے رہا تھا. علماء کرام کا ایک گروہ اس بات کا قائل تھا کہ ہندو اور مسلمان کی ایک قومیت بن سکتی ہے اور اس ایک قومیت کے اندر ایک جمہوری نظام چل سکتا ہے جس میں فیصلہ اکثریت کرنے والی ہو. اس پر میں نے وہ مضامین لکھنے شروع کیے جو سن 1938 میں مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش حصے دوم کی شکل میں شائع ہوئے اور اس کے ساتھ مسئلہ قومیت کی شکل میں شائع ہوئے. میرے پیش نظر جو بات تھی وہ یہ ہے کہ میرا پہلا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کو کسی طرح سے اپنی قومی شخصیت، اپنی قومی انفرادیت فراموش نہ ہونے دیں اور ان کو غیر مسلم قوم کے اندر جذب ہونے سے بچاؤں. ظاہر بات ہے جو شخص بھی اسلام کو یہاں سربلند کرنا چاہے گا تو وہ ضرور یہ خیال کرے گا کہ میرے پاس پہلے جو سرمایہ موجود ہے وہ ضائع نہ ہو جائے، اس کے بعد وہ مزید سرمایہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. تو جو لوگ پہلے سے کلمہ اسلام کے قائل ہیں، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، ان کو ضائع کیسے ہونے دیا جا سکتا ہے؟ اس لیے پہلی فکر جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ مسلمانوں کو غیر مسلم قومیت کے اندر جذب ہونے سے روکا جائے اور ان میں یہ احساس پیدا کیا جائے کہ تم الگ اپنی ایک مستقل قومیت رکھتے ہو اور تمہارے لیے کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ تم کسی دوسری قومیت میں جذب ہو جاؤ. اس کے بعد سن 1939 کا دور آیا، 1939 اور اس کے بعد اس زمانے میں مسلم لیگ کی تحریک نے زور پکڑا، پاکستان کی تحریک کا ایک طرح سے آغاز ہو گیا، جو آخر کار 1940 میں ایک مستقل شکل جس نے اختیار کر لی۔ اب اس زمانے میں جو مسئلہ میرے نزدیک اہم تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو اس بات کا احساس دلایا جائے کہ تم محض ایک قوم نہیں ہو، تمہارا مقصود محض ایک قومی حکومت کا قیام نہیں ہونا چاہیے، تمہارا مقصود ایک اسلامی حکومت کا قیام ہونا چاہیے، تم ایک مبلغ قوم ہو، تم ایک مشنری قوم ہو، اپنے مشن کو کبھی مت بھولو، تمہیں وہ حکومت قائم کرنی چاہیے کہ جو دنیا میں اسلام کے لیے مشنری حکومت کا کام کرے۔ یہ چیز اس وقت میرے پیش نظر تھی اور میں برابر یہ دیکھ رہا تھا کہ مسلمان قوم خدا کے فضل سے ہندو قوم میں جذب ہونے سے تو اب بچ گئی، اس کے اندر اپنی قومیت کا احساس اب اتنا مضبوط پیدا ہو گیا ہے کہ کسی نہرو اور کسی گاندھی کے بس کا اب یہ کام نہیں ہے کہ ان کو ہندوؤں کے اندر جذب کر سکے۔ اب جو اہم مسئلہ میری نگاہ میں تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو یہ احساس دلایا جائے۔ اسی غرض کے لیے میں نے وہ کتاب لکھی تھی جس کا نام مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش، وہ مضامین سن 1939 سے 1940 تک اور اس کا بعد حصہ 1941 تک لکھا گیا۔ اس کے متعلق جس کا جو جی چاہے کہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں اپنی جگہ ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت میرا یہ فرض تھا کہ میں مسلمانوں کو اس بات کا احساس دلاؤں کہ محض قومی حکومت تمہارا مقصود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہارا مقصود یہ ہونا چاہیے کہ تم ایک اسلامی حکومت قائم کرو، اور ایک اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے جس کیریکٹر کی ضرورت ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ میری یہ آواز صدا بصیرا ثابت ہو رہی ہے، اس کو کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کے بعد پھر دوسرا قدم جو میرے سمجھ میں آیا وہ یہ تھا کہ اپنی طرف سے وہ کیریکٹر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس طرح کی ایک جماعت منظم کرنی چاہیے کہ جو آگے چل کر ان دونوں فتنوں کا مقابلہ کرے۔ جس وقت تحریک پاکستان اٹھی ہے اور 1940 میں ریزولوشن پاس ہوا ہے، ظاہر بات ہے کہ اس وقت کوئی شخص بھی یہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ملک یقیناً تقسیم ہو جائے گا، پاکستان ضرور بن جائے گا، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا۔ 1947 کے آغاز تک یہ بات یقینی نہیں تھی کہ پاکستان بن جائے گا۔ اب اس وقت جو سوال میرے سامنے تھا وہ یہ تھا کہ ایک شکل یہ ہے کہ پاکستان کے لیے کوشش کر کے مسلم لیگ ناکام ہو جائے اور ہندوستان میں انگریز ایک ہی حکومت قائم کر کے وہ ہندوؤں کے حوالے کر کے چلا جائے، اس صورت میں کیا کرنا ہو۔ دوسری شکل یہ ہے کہ مسلم لیگ اس میں کامیاب ہو جائے، ملک تقسیم ہو جائے، اس صورت میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہندوستان میں ہندوؤں کے قبضے میں جائے گا، اس کا کیا حشر ہوگا۔ تیسری طرف پاکستان بننے کے بعد جس قسم کے عناصر پاکستان کی تحریک میں شامل ہو رہے تھے، ان کو دیکھتے ہوئے یقینی طور پر میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ عناصر جمع ہو کر ایک ملک بنا سکتے ہیں، ایک قومی حکومت قائم کر سکتے ہیں، لیکن ان عناصر سے کبھی یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ یہ ایک اسلامی حکومت بنا لیں گے۔ مسئلہ ایک شخص کا نہیں ہے، مسئلہ چند اشخاص کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس تحریک میں جو لوگ شامل ہو رہے تھے اور پیش تھے، اس تحریک کو چلانے والوں میں جو لوگ تھے، ان کے کیریکٹر کو دیکھتے ہوئے، ان کی زندگی کو دیکھتے ہوئے، ان کی تعلیم، ان کے خیالات، ہر چیز کو دیکھتے ہوئے، میں یہ اندازہ کر رہا تھا کہ یہ ایک ملک بنا سکتے لیکن اس کو اسلامی حکومت نہیں بنا سکتے۔ اب گویا تین مسئلے درپیش، اگر ملک تقسیم نہ ہو تو مسلمانوں کو بچانے کے لیے کیا کیا جائے؟ ملک تقسیم ہو جائے تو جو مسلمان ہندوستان میں رہ جائیں گے ان کے لیے کیا کیا جائے؟ ملک تقسیم ہو جائے تو جو ملک یہ مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا اس کو مسلمانوں کی کافرانہ حکومت بننے سے کیسے بچایا جائے؟ اسلامی حکومت کیسے ہو؟ اسلامی حکومت کے راستے پر کیسے ڈالا جائے؟ یہ موقع تھا جبکہ میں نے قطعی طور پر یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جماعت اسلامی کے نام کی ایک جماعت تشکیل دی. کئی سال سے میں جو خیالات شائع کر رہا تھا، جو مضامین شائع کر رہا تھا، اگرچہ ان کے اوپر مجھے گالیاں بھی دی جا رہی تھیں، لیکن بہت سارے لوگ تھے کہ جو ان سے متفق تھے اور سمجھتے تھے کہ حق بات یہی ہے. اس طرح سے جماعت اسلامی قائم کی گئی. سب جیسا کہ میں نے آپ سے بیان کیا، یہ اسکیم جو تھی یہ حقائق میرے دماغ میں نہیں آ گئی تھی کہ جماعت بنائی جائے، بلکہ 22 سال تک جو کچھ میں دیکھتا رہا تھا، جو میرے مشاہدات اور تجربات تھے، ان سب کو پیش نظر رکھ کر اس جماعت کی میں نے تشکیل کی، اور وہ تمام احتیاطیں مضبوط رکھی جو ضروری تھیں ان مشاہدات کی بنا. اب ان میں سے ایک ایک چیز کو میں آپ کے سامنے بیان کروں. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بیان کیا، میں 1925 سے یہ یقین رکھتا تھا کہ مسلمانوں کی نجات اگر ہے تو اس میں ہے کہ وہ ایک مشنری قوم کی حیثیت اختیار کرے. اس بات کو نہ بھولیں کہ ہمارا دنیا میں بحثیت ایک قوم کے ایک مشن ہے. اس غلط فہمی میں نہ پڑ جائیں کہ جیسے دنیا کی دوسری قومیں ویسی ایک قوم ہم بھی. اس لیے میں نے اولین چیز یہ پیش نظر رکھی کہ ان لوگوں کو جمع کیا جائے کہ جن کے اندر مشنری اسپرٹ ہو، جو اپنے اندر بھی یہ احساس رکھے کہ ہم ایک مشنری قوم کے فرد ہیں اور مسلمان قوم کو ایک مشنری قوم بنانے کی کوشش کریں. دوسری چیز، جیسا کہ میں نے آپ کو بیان کیا، سن 1926 میں الجہاد فی الاسلام لکھتے ہوئے میرے دماغ میں یہ تصور پیدا ہو چکا تھا اور مستحکم ہو چکا تھا کہ مسلمانوں کا اصل نسل بلائیں نظام اسلامی کا قیام ہے. مسلمانوں کا نسب العین اپنی ایک قومی حکومت کا قیام نہیں، ان کا اصل نسب العین یہ ہے کہ ہم ایک ایسی حکومت قائم کریں کہ جو دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند کرے، جس کی ہر چیز، جس کی عدالت، جس کی پولیس، جس کے قوانین، جس کی فوج، جس کی ایک ایک چیز، جس کے سفارت خانے، ہر چیز دنیا میں اسلام کا نمونہ پیش کرنے والے ہوں، جس کو دیکھ کر دنیا یہ جانے کہ اسلام اور کفر میں کیا فرق ہے اور اسلام ہر حیثیت سے کتنا بڑا ہے. اس نسب العین کو ہم نے جماعت کا نسب العین قرار دیا، جس کا نام ہم اقامت دین رکھتے ہیں، جو قرآن مجید میں لفظ ہے کہ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ. تو اقامت دین کو ہم نے اپنا نسب العین قرار دیا. اس کے ساتھ جو چیز میں نے پیش نظر رکھی وہ یہ ہے کہ ایک ایسی جماعت کی ضرورت ہے جس کے اندر انفرادی سیرت و کردار قابل اعتماد ہو.
اس مقام پر چند جملے ریکارڈ ہونے سے رہ گئے تھے. مولانا مغفور نے تحریک خلافت کے بارے میں اپنے مشاہدات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس تحریک میں
بڑے نیک لوگ شامل تھے، بڑے بڑے فاضل لوگ شامل تھے، بہترین اخلاق کے لوگ شامل تھے، لیکن ایک کثیر تعداد ایسے کارکنوں کی آ کر شامل ہو گئی جن کے اندر کوئی سیرت و کردار نہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے جو لاکھوں کروڑوں روپیہ جمع کر کے ان کے حوالے کیا اس تحریک کو چلانے کے لیے، اس کا ایک اچھا خاصا حصہ اس طرح سے خرد برد ہوا اور اتنی بددیانتیاں اس میں کی گئیں کہ مسلمان قوم میں ایک مدت دراز تک چندے کا نام لینا مشکل ہو گیا. یہ میرے اس زمانے کے تجربات اور مشاہدات ہیں کہ کسی کے لیے مشکل ہو گیا تھا کہ وہ مسلمان قوم میں چندے کا نام لے. چندہ ایک ایسی چیز بن گیا تھا کہ اس کا نام لیتے ہی آدمی مطرون ہو جاتا. میں نے یہ فیصلہ کیا کہ خواب کچھ بھی ہو کتنے ہی کم آدمی ملے افراد کی کثرت اہمیت نہیں رکھتی، اصل اہمیت یہ رکھتی ہے کہ جماعت ایسے لوگوں پر مشتمل ہو جن کے ایک ایک فرد کی سیرت قابل اعتماد ہے، جس پر بھروسہ کیا جا رہا ہے، جس کے ہاتھ میں مسلمان اطمینان سے مال دیں اور ان کو پورا یقین ہو کہ جس غرض کے لیے یہ مال اس کے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے اسی کام کے لیے یہ صرف ہوگا۔ اس کے ساتھ میں نے اپنے طویل مشاہدات و تجربات کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ مسلمانوں کی تحریکوں کے ناکام ہونے یا آخر کار فیل ہو جانے، ابتداء کامیاب ہو کر آخر کار فیل ہو جانے کے اہم اسباب میں سے ایک تنظیم کی کمی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ جماعت اسلامی کا ڈسپلن نہایت سخت اور مضبوط ہونا چاہیے، اس میں ذرہ برابر ڈھیل گوارا نہیں کرنی چاہیے، خواہ کوئی چلا جائے، عزیز سے عزیز آدمی چلا جائے، قیمتی سے قیمتی آدمی چلا جائے، کوئی پرواہ نہ کی جائے، لیکن تنظیم میں ڈھیل پیدا نہیں ہونے دینی چاہیے، اس لیے کہ ایک غیر منظم جماعت کبھی ایسی طاقتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو تنظیم کے ساتھ رکھنے والی ہے۔ ایک قلیل تعداد جماعت اگر منظم ہو، تنظیم کے ساتھ کام کرے اور حکمت کے ساتھ کام کرے تو وہ پوری ایک قوم کو سنبھال سکتی ہے، لیکن لاکھوں کی بھیڑ آپ جمع کر لیں اور اس کے اندر تنظیم نہ ہو تو وہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اس بنا پر ہم نے جماعت میں شریک کرنے کے لیے ایک ایسا معیار تجویز کیا جو مسلمان ہونے کی کم سے کم شرائط، اپنی طرف سے کوئی چیز اضافہ نہیں، مسلمان کے اوپر جو اللہ تعالی نے فرائض عائد کیے ہیں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو ہمارا رکن بھی ہو وہ ان فرائض کا پابند ہے، ان فرائض کی ادائیگی میں کوئی ڈھیل برداشت نہیں۔ اسلام نے جس چیز کو حرام کیا ہے ہمارے ارکان میں کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اس حرام کا ارتکاب کرنے والا ہو۔ ظاہر بات ہے کہ اگر آپ لوگوں کو برائیوں سے روکنے کے لیے جائیں اور آپ خود اس برائی میں مبتلا ہوں تو آپ کی تبلیغ کا کیا اثر ہو سکتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ہم نے یہ خیال کیا کہ جو لوگ بھی آتے ہیں جو ہمارے مقصد کو پسند کرتے ہیں لیکن رکنیت کی پابندیاں اور رکنیت کا ڈسپلن قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کو ہم متفق کی حیثیت سے اپنے ساتھ ملیں تاکہ وہ جتنی کچھ بھی ہمائیں ہمیں مدد کر سکتے ہوں، ہاتھ سے، پاؤں سے، زبان سے، مال سے، جس چیز سے بھی جتنا کچھ بھی ہمارے ساتھ تعاون کر سکتے ہوں کریں، مگر متفق بن کر کریں اور جماعت کے نظم میں دخل نہ دیں۔ اس طرح کہ ہم نے دو کیٹیگریز بنا دی جن پر روز اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب جماعت کے اندر تو عجیب صورت حال ہے کہ چند ارکان ہیں باقی لوگوں کو متفقین میں شامل کیا جاتا ہے، حالانکہ خدا کا فضل ہے کہ جو لوگ متفق ہیں وہ اس بات پر مطمئن ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم متفق رہیں، لیکن جو دور سے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہ اعتراض فرما رہے ہیں۔ کسی متفق کے لیے رکنیت کا دروازہ بند نہیں، جس وقت چاہے وہ درخواست کرے، ہم تو خود چاہتے ہیں، ہم تو بارہا کہتے ہیں کہ بھائی برسوں ہو گئے آپ کو متفق بنے میں، خدا کے لیے رکن بننے کی کوشش کیجیے، مگر وہ خود بیچارے جب محسوس کرتے ہیں کہ ہم وہ پابندیاں پوری نہیں کر سکیں گے تو وہ خود رکن ہونے سے پرہیز کرتے ہیں، ورنہ ہماری طرف سے دروازہ بند نہیں۔ اس کے ساتھ ہم نے یہ کوشش کی، جو میرے پچھلے تجربات تھے ان کی بنا پر میں نے یہ رائے قائم کی کہ محض جدید تعلیم یافتہ لوگوں کی جماعت چاہے اپنی جگہ اسلام کے معاملے میں مخلص ہو لیکن چونکہ وہ دین کو نہیں جانتی، اس وجہ سے وہ ایک دینی نظام قائم نہیں کر سکتے، اور محض دینی تعلیم پائے ہوئے لوگ اگرچہ وہ دین کو خوب جانتے ہیں مگر انہوں نے وہ تعلیم حاصل نہیں کی جس سے وہ ایک جدید دور میں ایک جدید ریاست کا نظام چلا سکے۔ اس لیے ہم نے یہ کوشش کی کہ ان دونوں گروہوں کو ملایا جائے ایک جماعت کے اندر، جدید تعلیم یافتہ لوگوں میں سے ان سب کو لیا جائے کہ جو اسلام کے لیے مخلص ہیں اور جن کے لیے کسی بات کو تسلیم کرنے کے واسطے عقلی دلیل کی ضرورت نہ ہو بلکہ یہ دلیل کافی ہو کہ اللہ اور رسول کا یہ حکم ہے، اور جب ان کو معلوم ہو کہ اللہ اور رسول کا یہ حکم ہے تو سر جھکا دیں۔
محترم سامعین، اس خطاب کا بقیہ حصہ اس سلسلے کی کیسٹ نمبر 2 پر ریکارڈ کیا گیا ہے، از راہ کرم اسے وہاں سماعت فرمائیے۔